أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا گزشتہ جلسہ سالانہ یوں ہے کہ بعد سے طبیعت میں خصوصیت سے یہ فکر رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کثرت سے ہمیں انعامات کے پھل نوازے ہیں جن کے نتیجے میں بھوک مٹنے کی بجائے اور بھی بڑھ گئی ہے تو آئندہ ان کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں کیسے ادا کریں گے کیونکہ جب میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی ان جماعتوں پر خصوصیت سے نگاہ کی جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پھلوں کی بارش ہو رہی ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ ابھی ان جماعتوں میں بھی تربیت کی بہت کمی ہے اور کثرت کے ساتھ مربی ہمیں مہیا نہیں ہیں پھر ان نئے آنے والوں کو تربیت کر کے اس بات کا اہل بنانا کہ جب اوروں کو دعوت دیں تو ان کی تربیت کی بھی اہلیت رکھیں یہ ایک بہت ہی بڑا اور اہم کام ہے جس کے نتیجے میں ایک دائمی فکر میں غلطاں ہو گیا اور خصوصیت سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی اس کے حل کی کوئی راہ دکھائے اب ایک مقام پر کھڑے ہو کر ٹھہرنا ویسے ہی انسانی فطرت کے خلاف ہے اور دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ پہلے کی طرح ہی دگنی اور چوگنی رحمتوں کی بارشیں بڑھاتا رہے مگر اگر محض قلبی لطف کی بات ہو تو معاملہ یہاں ختم ہو جائے لیکن قلبی لطف کی بات نہیں ان احسانات کے ساتھ احسانات کے حق ادا کرنے کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑھتی جاتی ہیں بس یہ وہ پہلو ہے جس کے متعلق میں آج آپ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. کل ہی اس فکر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی کہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے انہی آیات میں ان فکروں کا حل موجود ہے. اگر جماعت میں بکثرت پھیلنا ہے اور پھیلنے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں اللہ کی رضا کے مطابق ادا کرنا ہے, تو یہ وہ آیات ہیں جن میں ان مسائل کا سب حل موجود ہے. سب سے اہم بات قیام صلاۃ ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اور یہ قیام صلاۃ دائعین الی اللہ کے لیے بھی جتنا ضروری ہے اتنا ہی ان کے لیے ضروری ہے کہ نئے آنے والوں کو بھی نماز پر قائم کر دیں. اور یہ مہم اگر ساتھ ساتھ جاری نہ رہے تو ان آنے والے پھلوں کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. لیکن جہاں تک میں نظر ڈالتا ہوں لازم ہے کہ انصاف کی نظر ڈالوں اور خوش فہمی کی نگاہ نہ ڈالوں, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جماعت میں ابھی نماز با جماعت کے قیام کی طرف پوری توجہ نہیں ہے. بلکہ روزمرہ کی جماعت کے حالات, نوجوانوں کے حالات, لڑکوں لڑکیوں کے حالات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو حقیقت میں نماز پڑھنا جانتے نہیں. جانتے ہیں تو رسمی نماز میں شمولیت کی حد تک تو جانتے ہیں, مگر وہ با جماعت نماز جس کا ان آیات میں ذکر ہے اس سے ابھی وہ بہت دور ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ایک مسلسل گھیرے میں ڈالنے والی آیت ہے جو دن کے مختلف وقتوں کو گھیر رہی ہے اور منظر یہ پیش کر رہی ہے کہ ایسا شخص جو خدا کی عبادت میں مصروف ہو اس کا حق ادا کرتا ہو وہ دلوک شمس سے لے کر یعنی سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر دوسری صبح تک یعنی جب تک رات اندھیری رہے اور گہری رہے عبادت ہی میں مصروف رہتا ہے یا عبادت کے قیام کا حق ادا کرتا رہتا ہے. اب کتنے ہیں ہم میں جو واقعتاً اس آیت کے مصداق نماز کو ادا کرتے ہیں؟ ایسے تو بہت سے ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں, جو پہلے پوری طرح نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, اب خدا کے فضل کے ساتھ بارہا کہنے کے بعد, مختلف تنظیموں کو احساس دلانے کے بعد اور ان کی کوششوں سے نماز کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. مگر نماز کی طرف متوجہ ہونا کافی نہیں ہے, کیونکہ عبادت کے قیام کے بغیر دنیا کا قیام ممکن نہیں. ہم نے دنیا کو قائم کرنا ہے اور دنیا کو توحید پہ قائم کرنا ہے, اور توحید پر قائم کرنے کے لیے قیام عبادت ایسا لازمہ ہے جیسے اوپر کی منزل کے لیے بنیادوں اور نچلی منزل کی تعمیر لازمہ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اوپر کی منزل تعمیر کر لیں اور یا نچلی منزل ہی نہ ہو یا نچلی منزل ہو بھی تو بنیادوں کے بغیر, کیونکہ ایسی عمارت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. بس یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں گہری فکر کی باتیں ہیں. جب ہر سال اللہ تعالیٰ فضلوں کی بارش نازل فرماتا ہے تو یہ درست ہے کہ نعرہ تکبیر سے کل عالم گونج اٹھتا ہے اور ہمارے دلوں میں ایک ایسا حیرت انگیز ہیجان پیدا ہو جاتا ہے جس کی دنیا والوں کو کچھ بھی خبر نہیں, مگر یہ ہیجانی کیفیت تو آنی جانی ہے. جو دائم رہ جانے والی چیز ہے وہ ایسی نیکی ہے جسے قرآن کریم باقیات میں سے شمار کرتا ہے, جس کی تعریف میں باقی رہنا داخل کر دیا گیا ہے. الصالحات کے ساتھ الباقیات کی ایک ایسی شرط قرآن نے لگا دی ہے کہ جس کے بعد عارضی نیکی کا کوئی تصور بھی باقی نہیں رہتا. نیکی وہی ہے جو زندگی کا ساتھ دے, جو ہمیشہ کے لیے جزو بدن بن جائے, جو رگوں میں دوڑتی پھرتی رہے جیسے خون دوڑتا پھرتا ہے, جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہ ہو. بس نماز بھی ایسی ہی نیکیوں میں سے اول درجے کی نیکی ہے, جسے ہماری سانسوں میں رس پسنا چاہیے, جسے ہمارے خون میں دوڑنا چاہیے, جسے ہمارے وجود کا ایک اٹوٹ حصہ بن جانا چاہیے. یہ وہ نماز ہے جو آپ کو بھی اور مجھے بھی قائم کرے گی اور ہمیں اس قابل بنائے گی کہ ہر بڑھتے ہوئے بوجھ کو خوشی سے اٹھائیں اور خدا سے مزید کی توقع رکھتے چلے جائیں. بس پہلی بات تو نماز کے قیام کی طرف توجہ دلانا تھی, اور اس سلسلے میں میں آپ سے خصوصیت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ جو نوموبائن ہم میں آتے ہیں ان پر اس پہلو سے نظر رکھنا اور ان میں نمازی بنانا ہمارا اولین کام ہے, اور اس غرض کے لیے ہر جماعت میں جہاں آئندہ دعوت اللہ کے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, بلکہ بہت سی جگہ ان پر عمل شروع ہو چکا ہے, وہاں ایک احمدی جماعت کا گروہ ایسا وقف رہے جس کا کام محض قیام صلات ہو, وہ اپنوں میں بھی اور نئے آنے والوں میں بھی جو اپنے بن رہے ہیں ان میں بھی نماز با جماعت کے قیام کی مسلسل جد و جہد کرتا رہے, اور کسی خوش فہمی پر مبنی رپورٹ پیش نہ کرے, بلکہ اعداد و شمار پر مشتمل جن کا باقاعدہ مسلسل وہاں انضباط ہوتا رہے, جس کو کاپیوں پر درج کیا جائے اور ہر ذمہ دار کارکن اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھے, اپنے لیے بھی وہ ہمیشہ اس کے اپنے لیے بھی وہ یاد دہانی بنتا رہے, اور جب وہ آئندہ مرکز میں رپورٹ بھیجے تو یقین کے ساتھ بھیجے کہ یہ کام اس حد تک ممکن ہو چکا ہے. اس کے لیے بہت سے طریق ہیں جنہیں اپنانا چاہیے. ایک دفعہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا قیام عبادت کا, کہ عبادت قیام عبادت کیا چیز ہے, یہ خطبات کا سلسلہ تھا, اور اس ضمن میں بہت سی ایسی باتیں کی تھیں جو قرآن اور حدیث اور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتباسات کے حوالے سے ایسی تھیں کہ ان کے نتیجے میں مجھے جو کل عالم سے اطلاعیں ملتی رہیں, یہ محسوس ہوا کہ خدا کے فضل سے دلوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی ہے اور عبادت کے قیام کی طرف سچی توجہ پیدا ہوئی ہے. مگر یہ باتیں ایک دفعہ کر کے ختم کرنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ تو تذکیر ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے اور جاری رہنی چاہیے. یہ وہ یاد دہانیاں ہیں جو اگر بار بار نہ کروائی جائیں تو نفس خود بخود بھول جاتا ہے, اس لیے ان سے بھی استفادہ کیا جائے, ان خطبات کے سلسلے سے بھی, دیگر ذرائع بھی مل بیٹھ کر سوچیں, اور مجلس عاملہ میں یا دنیا بھر کی مجالس عاملہ میں یہ مسئلہ زیر غور آئے کہ نئے حالات کے تقاضے ہیں کہ ہم قیام نماز کی طرف پہلے سے بہت زیادہ توجہ کریں. سینکڑوں گنا بھی کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے, کیونکہ اگر سینکڑوں گنا توجہ بھی زیادہ کی جائے تب بھی پوری طرح حق ادا نہ ہو سکے گا, کیونکہ عبادت تو زندگی کے قیام کا مقصد ہے. عبادت کی خاطر جن نے انس کو پیدا کیا گیا ہے, اور عبادت کے بغیر انسان کی انسانیت مکمل نہیں ہوتی, اور انسانیت کی تکمیل کے بغیر دنیا کے مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے بعض پہلوؤں سے جب ہم نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں انصاف کو قائم کرو تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ درست ہے, مگر انصاف کو کیسے قائم کریں گے اگر بندہ اپنے خدا سے انصاف نہ کرتا ہو, اور خدا کے حق ادا نہ کرتا ہو تو بنی نوع انسان کے حق کیسے ادا کرے گا؟ ان حقوق کی طرف فطرتاً توجہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک حقیقتاً اپنے خالق، اپنے رب، اپنے مالک کے حقوق کی طرف دل کی گہرائی سے توجہ پیدا نہ ہو. بس اول طور پر نماز کو قائم کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ منصوبہ بنائیں بلکہ ابھی سے بنائیں، کوئی وقت اس پہ ضائع نہ کریں. اور ہر دنیا کی جماعت، ملکی سطح پر بھی اور چھوٹی سطحوں پر بھی، یہ منصوبے بنائے اور ایسی ٹیمیں مقرر کرے جن کا کام بس یہی ہو، اسی بات کے لیے وقف ہو کے رہ جائیں کہ ہم نے نماز کی اہمیت بتانی ہے، نماز پر قائم کرنا ہے، نماز کے ترجمے سکھانے کے انتظام کرنے ہیں، نماز پڑھنے سے جو روحانی فوائد ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلانی ہے، اور مسلسل یہ کام انتھک طور پر کرتے چلے جانا ہے اور ہارنا نہیں، ایک لمحہ بھی اس ذمہ داری سے نہ غافل ہونا ہے نہ مایوس ہونا ہے. اگرچہ شروع میں بسا اوقات مشکلات بھی پیش آتی ہیں، مگر اکثر مشکلات اپنی بے وقوفیوں سے پیش آتی ہیں. اگر انسان اپنے دائرے کو سمجھتا ہو کہ کتنا میرا دائرہ ہے، اور اس سے آگے بڑھنا نہ چاہے نہ بڑھنے کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر مایوسی نہیں ہو سکتی، پھر تذکیر کا کام بغیر مایوسی کے چلتا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تذکیر کی یعنی نصیحت کے ذریعے دنیا میں عظیم روحانی انقلاب برپا کرنے کی ذمہ داری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی گئی. آپ نے دن رات اس کو ادا کیا، دن رات بظاہر مایوس کرنے والے حالات کا سامنا رہا، اور سال ہا سال تک دنیا کے جو آپ کے گرد و پیش بستی تھی، ان کے دلوں کو ان پتھروں کی طرح پایا جن میں کوئی چیز سرایت نہیں کر سکتی، اس کے باوجود ایک لمحہ کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے. آپ کے لیے مایوسی کا تو تصور بھی گناہ ہے، جبکہ حضرت زکریہ جو آپ کے مقابل پر ایک معمولی شان کے نبی تھے، وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے بال سفید پڑ گئے ہیں، میری ہڈیاں گل گئی ہیں، لم اقوم بے دعا کر رب شقیہ، مگر میں وہ بدبخت نہیں ہوں جو تیرے سے دعا کرنے سے مایوس ہو جاؤں. تو مایوسی کا مومن کے کاموں کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دائرہ کار میں رہے اور ہمیشہ دعا میں لگا رہے. اگر یہ دو باتیں یقینی طور پر ساتھ ہوں، تو پھر کبھی کوئی مومن کسی پہلو سے بھی کسی وقت بھی مایوس نہیں ہو سکتا. دائرہ کار میں رہنا ہی دراصل دعا کو پیدا کرتا ہے. بسا اوقات میں نصیحت کرنے والے دیکھے ہیں، خواہ وہ اپنے گھر میں بچوں کو نصیحت کریں یا باہر ماحول میں نصیحت کا کردار ادا کریں، وہ پہلے اس وجہ سے مایوس ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا تبدیلی کر دینا ان کا کام ہے. حالانکہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بلاغ ہے، یعنی پہنچانا ہے، لیکن نہایت عمدگی کے ساتھ پہنچانا، ایسا پہنچانا کہ جس سے اوپر پہنچانے کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، نصیحت کرنے کے کام کو اپنے درجہ کمال تک پہنچانا، یہ مطلب ہے بلاغ کا. تو اگر یہ پتا ہو کہ میرا کام بلاغ ہے، اور بلاغ کے بعد پھر میں مسیطر نہیں بنتا، نہ بن سکتا ہوں. حقیقت میں نصیحت کے ذریعے تبدیلی کر دکھانا اور بات ہے، اور کامل یقین کے ساتھ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے نصیحت کرتے چلے جانا ایک اور بات ہے. بس قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، وہ یہی ہے کہ تیرا کام صرف بلاغ ہے. اور بلاغ کا مطلب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کسی بات کو اس عمدگی کے ساتھ پہنچا دینا کہ اس سے بہتر طریق پر پہنچائی جا نہ سکتی ہو، پہنچانے کے تمام حقوق ادا کر دینا، پھر اس کے بعد کسی زبردستی کے تصور کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ بلاغ کے بعد پاک تبدیلی یا بندے کا کام ہے یا خدا کا جو اس بندے کو یہ توفیق دے، مگر پہنچانے والے کا فرض نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو نیک بنا دے، اور نہ زبردستی کوئی انسان کسی کو نیک بنا سکتا ہے۔ یہ محض جہلانہ باتیں ہیں، یہ جو مختلف اسلامی ممالک میں بعض دفعہ زبردستی نیک بنانے کی تحریکیں اٹھتی ہیں، یہ قرآن کریم سے کلیتاً جہالت کے نتیجے میں ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے قطعی لا علمی کے نتیجے میں ہیں۔ کوئی انسان کبھی کسی دوسرے شخص کو، خواہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، زبردستی نیک نہیں بنا سکتا۔ حضرت نوح کا حال آپ نے سنا اور پڑھا ہے، بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت نوح نے بلاغ کا حق کیسے ادا کیا تھا؟ قرآن کریم میں ایک ایسا دردناک منظر کھینچا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے خدا میں نے سب کچھ کر دیکھا ہے، میں نے اونچی آواز میں بھی ان کو بلایا، میں نے سرگوشیوں میں بھی ان کو دعوت دی، راتوں کو بھی اٹھ کر ان کے لیے نکلا اور دن کے روشنی میں بھی انہیں پیغام پہنچاتا رہا، کبھی میں نے ان کو ڈرایا، کبھی خوشخبریاں دیں، کبھی منت سماجت کی، غزی کے جو کچھ میری طاقت میں تھا سب کچھ کر دکھایا، مگر اے خدا یہ بدلنے کا نام نہیں لیتے، بس اب تجھ پر معاملہ ہے۔ کہ خدا نے جو معاملہ کیا یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، مگر یاد رکھیں کہ یہ بلاغ اس طاقت کا تھا اور اس میں اتنی گہرائی اور سچائی پائی جاتی تھی کہ قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے حضرت نوح کے بلاغ کو قرآن کریم میں، یعنی اس دائمی سچائی میں محفوظ کر دیا، اور کسی اور نبی کے بلاغ کو اس شان کے ساتھ محفوظ نہیں فرمایا جیسا حضرت نوح کے بلاغ کو محفوظ فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ نوح میرے بندے کی ذاتی طاقت تو بس اتنی سی تھی کہ خود اس کا اپنا بچہ بھی اس کی نصیحتوں کے نتیجے میں نیک نہ بن سکا، تو پھر اور کون ہے جو نوح سے بڑھ کر ابلاغ کا دعویٰ کرے اور نوح سے بڑھ کر بااثر ہونے کا دعویٰ کرے؟ بس نہ خدا کے کسی نبی کو کبھی یہ توفیق ملی کہ زبردستی کسی کے اندر نیکی پیدا کر دے، نہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے یہ تقاضا فرمایا کہ اٹھ اور تلوار پکڑ اور ان کے ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کر دے یا تلوار کی دھار سے دو نیم کر ڈال، بلکہ یہ فرمایا کہ انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما انت مذکر، تو تو ایک نصیحت کرنے کے والے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، محض نصیحت کرنا تیرا کام ہے، لستا علیہم بمسیطر، تو ان پر داروغہ مقرر نہیں فرمایا گیا۔ اب دیکھیں کہ جو شخص اپنی حیثیت کو پہچانتا ہو، جیسا کہ اللہ کے نبیوں نے پہچانا، اور اپنے دائرہ کار میں رہے، تو پھر کیسی کیسی بے اختیاریوں اور بے بسیوں کا سامنا اس کو کرنا ہوگا۔ ایک طرف ایک نبی کا دل ہے جو چاہتا ہے کہ ساری قوم کو آنے واحد میں خدا کے رستے پر ڈال دے، ایک طرف محمد رسول اللہ کا دل تھا جس کی تمنا تھی کہ ساری کائنات کو خدا کے قدموں میں لا ڈالے، لیکن اپنی بستی، اپنی مکے کی بستی بھی آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہی تھی، اور حکم یہ تھا کہ تجھے کوئی اختیار زبردستی کا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیوں دل سے دعائیں نہ اٹھیں؟ اگر دل سچا ہے اور دل کی یہ بے قراریاں سچی ہیں، اگر یہ بے اختیاری کا احساس انسان کو گھیرے میں ڈال لیے ہوئے ہے، تو ایک ہی راہ ہے کہ جو دعائیں دل سے اٹھ کے عرش تک پاتی ہیں، اور اس راہ کے سوا اور کوئی راہ نہیں ہے۔ بس جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان نئے آنے والوں کو بھی نمازی بنا دیں، آپ بھی نمازی بنیں، اپنے گرد و کیش کو بھی نمازی بنائیں، تو میں جانتا ہوں कि हमारी इस्तेआत में कुछ भी नहीं है मगर बलाग तो है ना। और अगर हम अपनी हैसियत समझते हों, और जैसा कि मैंने मिसाल दी थी बाद नादानों की, अपने बच्चों की नसीहत कबूल ना करने पर उन पर गैज़ो गज़ब का मुजहरा ना करते हों, उन पर गालियां देकर दिल की भड़ास ना निकालते हों, उन पर हाथ उठाकर अपने दिल का गुस्सा ना उतारते हों, तो फिर उनके लिए सवाए दुआ के चारा ही कुछ नहीं रह जाता। बलाग और मुसलसल बलाग और फिर दुआएं, यही वजह है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को जब एक सहाबी के मुतल्लिक़ ये शिकायत पहुंची कि वो अपने बच्चों पर तरबियत के लिहाज से बहुत सख्ती करता है, तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया, और आपकी नाराज़गी में बेहद बेकरारी पाई जाती थी। आपने कहा, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम तो मुश्रिक हो रहे हो, क्या तुम समझते हो तुम्हारे बच्चों की तरबियत तुम्हारे इख्तियार में है, तुम अपने नफ्स का गैज उतार रहे हो, तरबियत का कोई शौक नहीं, ना तुम्हें तरबियत की अहलियत है, मगलूबुल गज़ब होकर तुम बच्चों को मारते हो और मजीद गुनाहगार बनते हो, क्यों दुआ नहीं करते? क्योंकि इंसान जब नसीहत करके बेचारगी महसूस करता हो, बेबसी महसूस करता हो, तो दुआ के सिवा और कोई चारा नहीं है, और दुआ में यह ताकत है कि वो अजीम इनकलाब बर्पा करे, लेकिन उस दुआ में नहीं जो महज खुश्क होंठों से उठती हो, जिसके पीछे ये इबलाग का तफसीली पस मंजर ना हो। बस मेहनतें हों करनी होंगी पूरे इखलास के साथ, तमाम सोसाइटी को नमाज के जिंदा करने का आजम लेकर उठना होगा, और हर नए आने वाले को नमाज का पैगाम देना होगा, मगर पाक नेक नसीहत के जरिए, नेक नमूनों के जरिए, थोड़ा थोड़ा सिखाकर, प्यार और मोहब्बत से, अगर ज्यादा नहीं तो एक नमाजी का आदि बनाए शुरू में, और फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह के हवाले इस तरह करते चले जाएं कि अल्लाह खुद उनको संभाल ले और आइंदा उनकी तरबियत बराह रास्त खुदा के सुपुर्द हो। हम वास्ता तो हैं मगर हकीकत में तो सब तरबियत अल्लाह ही की है, मगर वही उसी का बनाया हुआ निज़ाम है कि कुछ अरसे तक इंसानों को दूसरों की तरबियत का एक वास्ता बना देता है, जब तक वो चाहे वो वास्ता चलता है, जूं जूं तरबियत कामयाब होती चली जाती है ये वास्ता बीच से उठता जाता है, यहाँ तक कि जिसकी तरबियत की जाए उसको फिर कभी कोई ज़रूरत नहीं रहती कि उसका मुरब्बी रोज आके उसको नसीहत करे। बसा औकात ये भी होता है कि जिसकी तरबियत की जाए वो अपने मुरब्बी से भी बहुत आगे निकल जाता है। बस इस पहलू से नमाज अदा करने की तरफ तवज्जो दें, अपने घरों में कायम करें, अपने गिर्दोपेश कायम करें, और खुसूसियत के साथ दाई इलल्लाह नमाज पर कायम हो जाएं, और खुसूसियत के साथ उनको जो सिलसिले में नए नए दाखिल हुए हैं, ख्वाह मुसलमानों में से हों या गैर मुस्लिमों में से हों, उनको नमाज की अहमियत बताने के लिए एक निज़ाम जारी करें, और उस निज़ाम की मुसलसल निगरानी रखें, ताकि एक आपका तबका जो नई ज़मीनें फतह करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे पीछे ये संभालने वाला तबका भी कायम होता चला जाए, जो नए आने वालों को संभाले और उनके तमाम हकूक़ अदा करे, उनकी सारी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो। यही वो एक तरीक है जिसके ज़रिए से हम खुदा तआला के फजल के साथ मज़ीद तेज़ी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, और हमें पिछलों की फ़िक्र नहीं रहेगी, क्योंकि पिछलों को संभालने का निज़ाम भी हम जारी कर चुके होंगे। तो इन आयात में सबसे पहली तवज्जो तो नमाज की तरफ हुई, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे बेहतर गुर ग़लबे इस्लाम को इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत बख्शने का और कोई नहीं। दूसरी बात जो इन आयात करीमा में समझाई गई है वो इससे अगला कदम है, आखिम सलात अल दुलू की शम्स इला ग़स्क अल-लैल व क़ुरआन अल-फज्र इन क़ुरआन अल-फज्र कान मशहूदा, क़ुरान की तालीम भी साथ साथ दो। और क़ुरआन अल-फज्र बताता है कि वो दौर जबकि पौ फूट रही हो, और नया दिन चढ़ रहा हो उस वक्त कुरान की तिलावत बहुत जरूरी है। कुरान अल फजर का एक मतलब तो यह है कि सुबह के वक्त तिलावत की जाए, और यह बहुत ही प्यारी चीज है। जिन घरों में सुबह की तिलावत की आदत हो, अल्लाह ताला के फजल के साथ अल्लाह ताला उनकी फजर कुरान ही के जरिए फोड़ता है। कुरान फजर उनके लिए एक नया पैगाम लेकर आता है। लोगों की सुबह तो सूरज के चढ़ने से होती है, मगर उनकी सुबह कुरान का नूर सुबह उनके घरों में फूटने से होती है, और इससे बेहतर और कौन सी सुबह हो सकती है। मगर इसके साथ एक और पैगाम भी है, कुरान अल फजर। ये वही फजर है जो जिसका सूरह फजर में जिक्र फरमाया गया है कि जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर एक अंधेरी रात से फूटा है, तो फिर हत्ता मतलअ फजर सलाम ही सलाम था, है हत्ता मतलअ फजर, यहां तक के मतलअ फजर हुआ और वो मुजस्सम सलामती था। तो फजर का एक माना एक अजीम रूहानी इनकलाब है जो अंधेरी रातों को रोशनियों में तब्दील कर देता है। बस जिस निस्बत से मैं इस आयत की तफसीर आपके सामने रख रहा हूं, उस निस्बत का तकाजा यह है कि यहां फजर का तर्जमा नए रूहानी दौर से किया जाए, जबकि एक नई सुबह फूटने वाली है या फूट रही हो। उस रूहानी इनकलाब के वक्त कुरान से काम लो, कुरान की तिलावत ही है जो इस फजर को हकीकत में रोशन बना देगी। इसलिए इबादत के क़याम के बाद कुरान करीम की तालीम की तरफ एक गहरी तवज्जो है। इस सिलसिले में कुछ मजीद बातें कि हम किस तरह इन मसाइल को हल करेंगे और खुदा ताला ने कौन कौन से रास्ते हमारे लिए खोले हैं, इंशाल्लाह मैं अलविदाई खिताब में आपसे करूँगा। लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान फजर के बाद फिर फरमाया है वो मिन लैल फतहज्जद बिही नाफिलत अलग, कि इबादत का क़याम भी काफ़ी नहीं है जब तक उसमें नवाफिल के इजाफे ना हों, और खसूसियत के साथ रात को मेहनत ना की जाए। बस क़याम तहज्जुद मुश्किल मसाइल का हल है, और हकीकत यह है कि तहज्जुद की नमाज ही नमाज है जिसकी रसाई सात आसमानों से परे तक लाजमन होती है, और दूसरी नमाजों की दुआओं का तहज्जुद की नमाज की दुआओं से रिश्ता तो है, मगर निस्बत वो कोई नहीं है। हैरत अंगेज तब्दीलियां लाने की ताकत तहज्जुद की दुआएं रखती हैं। वरना रोजमर्रा सुबह की पांच नमाजें तो पढ़ने वाले बेशुमार हैं, वो जो उनमें से चंद रातों को उठते हैं, चंद उनमें से जो रातों को उठते हैं और खुदा की खातिर जब दुनिया उनको नहीं देख रही होती, महज अपने रब की मोहब्बत के इजहार के लिए अंधेरों में खड़े हो जाते हैं, उनकी दुआएं एक गैर मामूली ताकत रखती हैं, और उनकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला के फजल के साथ अजीम शान मकामात मोमिन को अता होते हैं। फरमाया मिन लैल फतहज्जद बिही असा या बाथा कर रब्बो का मकाम महमूदा। अब नमाज कितनी प्यारी चीज है, और तिलावत कुरान भी देखो कितनी अच्छी चीज है, मगर उनके नतीजे के तौर पर मकाम महमूद का वादा नहीं फरमाया। मकाम महमूद का वादा फरमाया तो तहज्जुद के साथ वादा फरमाया, और तहज्जुद बिही नाफिलत अल्लाह, ये कुरान जो है जिसकी सुबह को तलावत के का हमने हुक्म दिया है, इस कुरान ही के जरिए रात को तहज्जुद किया पढ़कर, और इसी के जरिए अंधेरों का जहाद कर, नाफिल अल्लाह। ये फर्ज नहीं है, महज नफल है, मगर इतना ताकतवर नफल कि फरमाया आसान या बसा का रब्बों का मकाम महमूदा, हरगिज बईद नहीं बल्कि जरूर है कि अल्लाह ताला तुझे मकाम महमूद पे फायज फरमा दे। अब मकाम महमूद की तारीफ है वो फरमा दी कि जो कोई खड़ा मकाम नहीं है बल्कि मुसलसल जारी और सारी मकाम है, ऐसा मकाम है जो हाथ पकड़कर साथ साथ आगे बढ़ता है और कदम नहीं रोकता, बल्कि कदम आगे बढ़ाने में मुमित साबित होता है। बस ये वो मुकाम नहीं है जिसको नीम की पेस्ट से पढ़ा जाता है, जो एक मुअय्यन जगह का नाम होता है। अरबी में मुकाम भी एक लफ्ज़ है जो अक्सर इस्तेमाल हुआ है, यानी कुरान करीम में अक्सर आयात में लफ्ज़ मुकाम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एक ठहरी हुई जगह, ऐसी जगह जहां आप उतर सकते हैं, जहां आप रात बसर कर सकते हैं, या कुछ देर के लिए बसेरा कर सकते हैं, या लंबे डेरे डाल सकते हैं। हर ऐसी जगह जो आपके ठहरने की जगह हो या जानवरों के ठहरने की जगह हो, उसे मुकाम कहा जाता है। मगर यहाँ अल्लाह ताला ने मुकाम नहीं फरमाया, असा यबसक रब्बुका मकामम महमूदा। देखो, मुमकिन नहीं बल्कि ऐन मुमकिन है, बल्कि लाजिम है कि तुझे अल्लाह ताला मकाम महमूद तक पहुंचा दे इस तहज्जुद के जरिए जिसका जिक्र किया गया है। और मकाम किसी ठहरी हुई जगह का नाम नहीं है, मकाम खुदा के हजूर एक मर्तबे का नाम है, और खुदा के हजूर मोमिन का मर्तबा किसी एक जगह नहीं ठहरता बल्कि मुसलसल बढ़ता है, और उसके बगैर वो मर्तबा है ही नहीं। जो मर्तबा बढ़ने वाला ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं। इस मजमून को मजीद खोलते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, वकुर रब अदखिलनी मुदखला सिदकिन वो अखरिजनी मुखरजा सिदकिन। जब मकाम महमूद तुझे अता होगा या हो रहा है, और इस ऐसे मकाम के अंदर तू सफर कर रहा है जहां पहले भी मकाम मिल चुके हैं लेकिन आइंदा मुसलसल मिलते रहेंगे। असा या बसा का ये तर्जमा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में लाजिम है, बल्कि इसके सिवा कोई तर्जमा मुमकिन नहीं है। ये मुराद नहीं है कि पहले मकाम महमूद अता नहीं हुआ था, आइंदा खुदा अता करेगा। मुराद ये है कि मुमकिन नहीं बल्कि यकीनी है कि खुदा तुझे मकाम महमूद अता करता चला जाए। यबसा का माना करता चला जाए करें तो फिर मजमून ठीक बैठता है, वरना उखड़ जाता है। और अगली आयत इसी की तायीद फरमा रही है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये दुआ कर कि ऐ मेरे रब अदखिलनी मुदखला सिदकिन, ऐ मेरे रब मुझे दाखिल फरमा इस मकाम में सिद्क के साथ, व अखरिजनी मुखरज सिद्क और इससे निकाल दे सिद्क के साथ। तो क्या मकाम महमूद से निकलने की दुआ सिखाई गई है? ये सोचने की बात है कि कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाए कि ऐ मेरे रब मुझे मकाम महमूद अता तो कर देना, मगर ज्यादा देर ना ठहराना वहां, मेरी अगली दुआ भी सुन ले, मुझे जल्दी से इस मुकाम से निकाल के बाहर कर। हरगिज नहीं, ये नहायत ही जाहिलाना तर्जमा है। इसका एक ही तर्जमा मुमकिन है कि ऐ मेरे खुदा एक मकाम से निकाल कर दूसरे मकाम में दाखिल करता चला जा, एक मकाम में दाखिल फरमा और फिर मैं दुआ करूंगा कि ऐ खुदा ये मकाम मेरे लिए छोटा हो गया है, और कुर्ब के मकामात का खां हूं, इस मकाम से मेरी सेरी नहीं हो रही, बस मुझे इससे निकाल, मगर कहां एक और मकाम है महमूद में, ताकि ये सिलसिला जारी रहे और इस सिलसिले में मेरे लिए सुल्तान नसीर अता फरमाता चला जा। क्योंकि बुलंद से बुलंद तर मकामात की तरफ जाना खुद इंसान की अपनी ताकत से मुमकिन नहीं है, लाजिम है कि उसको गैब की तरफ से ऐसे सुल्तान अता हों अल्लाह की तरफ से जो उसकी नुसरत की ताकत रखते हों। बस हकीकत में जब मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं इन जब से जलसा सालाना यूके हुआ है इस मजमून पर गौर कर रहा हूँ और फिक्रमंद हूँ और दुआ भी करता हूँ, तो कल जब अल्लाह ताला ने मुझे ये इसका जवाब समझाया तो ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है और इसके साथ सुल्तान नसीर का जो जिक्र है, اس کے ذریعے مجھے یہ مفہوم حقیقت میں روشن ہوا اور پھر توجہ اس طرف ہوئی کہ ساری آیت کو اکٹھا ان آیات کو اچھی طرح اکٹھا پڑھا جائے تو سارا مضمون کھل کر سامنے آ جائے گا. یہاں سلطان نصیر کی توجہ اس طرف اس لیے میرے دل میں پیدا ہوئی کی طرف اس لیے میری توجہ پیدا ہوئی کہ ہم بھی تو ایک مقام محمود سے ایک اور مقام محمود کی طرف سفر کر رہے ہیں, لیکن یہ مقامات ٹھہرے ہوئے مقامات نہیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب ہماری دعائیں تھیں, التجائیں تھیں, اور کچھ تعجب بھی ہوتا تھا کہ کتنی بڑی بات مانگ رہے ہیں ہم. خدا سے سال میں 100,000 بیتوں کی دعا کرتے تھے, تو اس سے پہلے جو بیتیں ہوتی تھیں وہ بھی تو اللہ کے فضل تھے, وہ بھی تو ایک قسم کے مقام محمود تھے. مگر جب 100,000 بیت کا مقام آیا تو دل حمد سے بھر گیا اور خوشیوں سے لبریز ہو گیا کہ بہت بڑی منزل طے کی ہے. ایک مقام محمود ایسا ملا ہے جس کی مدت سے تمنا رکھتے تھے, مگر بہت جلد وہ مقام پرانا ہو گیا. بہت جلد دل میں یہ احساس ہوا کہ جب تک دو نہ مانگیں ہماری تشنگی نہیں بجھے گی, بس اے خدا ہمیں اس مقام سے نکال دے, واپسی کی طرف نہیں بلکہ آگے کی طرف نکالنے کی دعا دل سے طبی طور پر اٹھی ہے اور مسلسل اٹھتی رہی اور زیادہ شدت کے ساتھ اٹھتی رہی. اخرجنی مخرج صدق, اے خدا جس طرح صدق کے ساتھ تو نے اس مقام محمود میں داخل فرمایا تھا اب اس مقام سے نکال, لیکن ایک اور بڑے مقام کی طرف جو اس سے زیادہ شاندار اور زیادہ سکینت بخشنے والا ہو. بس اللہ نے آپ کے دیکھتے دیکھتے ہمیں وہ دوسرا مقام محمود بھی عطا فرما دیا, اور جب وہ مقام آیا تو دل پھر ہم سے بھر گئے, طبیعتوں کی ایک سکینت نصیب ہوئی کہ اب تو ہم 200,000 احمدیوں کی خوشخبری پا کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. مگر بہت جلد وہی سکینت ایک قسم کی بے چینی اور ایک نئی پیاس میں تبدیل ہو گئی, اور ہم نے یہ دعائیں مانگنی شروع کی کہ اے خدا بہت مزہ آیا, بے حد تیرے احسان مند ہیں, شکروں کا تو حق ادا نہیں کر سکتے, مگر تو نے جو فطرت ہمیں بخشی ہے یہ پیاسی فطرت ہے. جب ایک نعمت کو پا لیتی ہے تو اس نعمت سے واقفیت کے نتیجے میں نعمت کا احساس بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور جتنا زیادہ نعمت سے واقفیت بڑھتی جائے وہ احساس, اس کی وجود کا احساس, اس کے شکر کا احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے. بس ہمیں اس مقام سے بھی نکال, ایک اور مقام محمود میں داخل فرما, اور پھر 400,000 کی تمنا دل میں مچلنے لگی اور لگتا تھا کہ بہت بڑی دعا ہے. لیکن اللہ نے آپ کے دیکھتے دیکھتے اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ 400,000 کی تمنا بھی دیکھیں کس شان سے پوری فرمائی اور ہمیشہ دگنے سے کچھ بڑھا کر دیا. ایک عجیب کیفیت تھی اس جلسے پر جب 400,000 بیتیں ہو رہی تھیں, بہت سے آنکھوں سے آنسو روا تھے, ان آنکھوں سے بھی جو حاضرین کی موجود لوگوں کی آنکھیں تھیں, اور ان آنکھوں سے بھی جو دور سے نظارے کر رہی تھیں ٹیلی ویژن کے ذریعے. اور کثرت سے مجھے دور دراز کے ملکوں سے خط ملے کہ ہماری نظریں اپنے ہی آنسوں سے دھندلا جاتی تھیں, جو نظارہ ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا تھا. خوشی کی آنسوں سے روتے روتے وہ نظارہ بسا اوقات نظروں سے غائب ہو جاتا تھا. ایک عجیب کیفیت تھی جس کا بیان ممکن نہیں ہے. تو بہت لطف آیا, کئی دنوں ہفتوں ہم انہی کیفیات میں ڈوبے ہوئے انہی خوابوں میں بسے رہے, مگر پھر میں جانتا ہوں کہ جیسے میرے دل کی حالت تھی ویسے ہی آپ سب کی بھی ہوگی کہ اے خدا ابھی خوشیاں دیکھ لیں, ان کے مزے اڑا لیے, مگر تو کہتا ہے کہ ہر مقام محمود کے بعد نکلنے کے رستے ہیں, اور وہ نکلنے کے رستے اور مقامات محمود میں ہیں. بس ہمیں اس مقام محمود سے بھی نکال, لیکن صدق کے ساتھ نکال, جیسے پہلے صدق سے داخل فرمایا تھا اسی طرح صدق سے نکال اور ایک اور مقام محمود میں داخل فرما دے, اور ہم پھر آئندہ سال بیتوں کو دگنا ہوتا وہ دیکھیں. امسال جس کے ذکر سے میں نے بات چلائی ہے، اللہ نے بے انتہا احسان فرمایا، جو تصور میں بھی بات آ نہیں سکتی تھی کہ ہماری طاقت میں یہ ہوگی. ہماری گناہگار آنکھیں خدا کے احسانات کو دیکھیں گی. ہم سب نے دیکھا اور پھر آنکھوں نے شکریہ تشکر اور حمد کے آنسوؤں کے دریا بہا دیے کہ اے خدا کیسی تیری شان ہے. ایک مقام محمود سے تو نے دوسرے مقام محمود میں داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے نکالا اور صدق کے ساتھ نکالا. لفظ صدق میں اس بات کی چابی ہے کہ اگلا بھی مقام محمود ہی ہوگا. حالانکہ دوبارہ مقام محمود کا ذکر نہیں فرمایا، مگر پہلے بھی داخل ہوتے وقت لفظ صدق رکھ دیا، جس کا مطلب تھا کہ سچائی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اچھی چیز ملے گی. سچائی کبھی اندھیروں میں داخل نہیں کیا کرتی، سچائی کبھی ظلمات کے تحفے لے کر نہیں آتی. پس صدق میں اس سارے مضمون کو سمجھنے کی چابی ہے جب فرمایا اخرجنی مخرج صدق، تو مطلب یہ تھا کہ جیسے صدق سے داخل فرمایا ویسے ہی صدق سے نکالنا، اور یہ صدق اور بھی نیکیوں کے پھل ہمارے لیے لائے. بس اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شمار ممکن نہیں. اس نے صدق کے ساتھ ہمیں اس مقام محمود سے نکال کر پھر 800,000 سے اوپر کے مقام محمود میں داخل فرما دیا. اب بھی یہی تمنا ہے، اب بھی یہی دعائیں ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو ساری جماعت جو سلطان نصیر بن کر ان دعاؤں کو پورا کرنے میں مددگار بنی ہوئی ہے، اپنی دعاؤں کو پورا کرنے میں بھی مددگار بنی ہوئی ہے. یہ وہ سلطان نصیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہو رہے ہیں. اور پھر مزید دلوں میں جب خدا غیب سے وحی کے ذریعے جماعت کی طرف توجہ پھیرتا ہے، ان کے دلوں کی توجہ پھیرتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور احمدیت کی محبت ان کے دلوں میں بھر دیتا ہے، تو پھر اور بھی سلطان نصیر ہمیں عطا ہوتے ہیں. پھر بہت سے اور ذرائع ہیں سلطان نصیر عطا کرنے کے، جن کا مشاہدہ عالمگیر جماعت کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی چلی جائے گی. مگر لفظ صدق کا ایک تعلق ماقبل سے بھی ہے، اور اسی تعلق نے میری توجہ ابتدائی آیات کی طرف پھیری. صدق قیام عبادت کے بغیر ممکن نہیں ہے، پائے صدق عبادت پر ہے، اور عبادت کے بغیر کسی کو پائے صدق نصیب نہیں ہو سکتا. بس بات گھوم کر پھر وہیں پہنچ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہر مقام محمود سے میں داخل ہونے کے بعد ہر مقام محمود سے ایک اور مقام محمود میں نکلنے کی دعا کرنی ہے، تو یاد رکھیں اس دعا کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. اس مضمون کی نوعیت کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا، اس کا عرفان حاصل کرنا ہوگا، ورنہ یہ بات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. بس ان باتوں کو سمجھتے ہوئے میں تمام عالمگیر جماعتوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی یہی دعا کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، یعنی آغاز سے لے کر آخر تک. اس دعا میں جب آپ کہتے ہیں صدق کے ساتھ داخل فرما، تو اس بات کو شامل کر لیں کہ ایسے صدق کے ساتھ داخل فرما جو محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا. اس صدق میں قیام عبادت بھی تھا، اس صدق میں تلاوت قرآن کریم بھی تھی، اس صدق میں راتوں کو صبح میں تبدیل کرنے کی طاقت بھی موجود تھی، اس صدق میں راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور تہجد کرنے کی توفیق بھی شامل تھی، اور ایسے تہجد ادا کرنے کی توفیق شامل تھی جس کے بعد عرش سے لازمی طور پر یہ وعدہ اترتا ہے کہ تجھے خدا ضرور مقام محمود میں داخل فرمائے گا، اور جب داخل فرمائے گا تو پھر اس کے نکلنے کی دعا کرنا، مگر صدق کے ساتھ. اور جب صدق سے اس سے نکلنے کی دعا کرو گے تو یاد رکھنا کہ سلطان نصیر کی دعا نہ بھولنا، کیونکہ جتنی منزلیں بلند ہوتی چلی جائیں उतने ही खौफ भी लाहक होते चले जाते हैं, उतने ही मजीद ताकतवर और गालिब मददगारों की भी जरूरत पेश आती रहती है, उतने ही हसद भी बढ़ते जाते हैं, दुश्मनियां भी पहले से बढ़कर आपको हलाक करने की तमन्नाएं करती हैं, आपको गजन पहुंचाने की राहों में बैठती हैं, दिन रात कोशिश करती हैं कि किसी तरह इनके बढ़ते हुए कदम रोक लें। बस वो मंजर भी अब उभर कर सामने आता चला जा रहा है, पहले से कई गुना ज्यादा मुश्तहिल होकर जमात के दुश्मन मंसूबे बना रहे हैं कि किसी तरह आपकी तरक्की की राहें रोक लें और आपकी राह में ऐसी कमीन गाहों में बैठे कि आपको कुछ खबर ना हो और वह अचानक आप पर हमलावर हों। और इसके इन चीज़ों के मंसूबे बनाने की कथी मुय्यन इत्तलाहें अल्लाह ताला ने हमें पहुँचा दी हैं। बस इस मजमून का सुल्तान नसीर से एक और ताल्लुक भी कायम हो जाता है, और वो ये है कि दुआ मांगो अल्लाह से कि जहाँ दुश्मन ताकतवर है और दुनियावी ताकतों के बल बोते पर, दुनियावी सुल्तानों के बल बोते पर वो खुदा के बंदों को गजंद पहुँचाने के मंसूबे बना रहा है, ऐ खुदा जब हमें मजीद रूहानी तरक्यात अता फरमा तो साथ साथ सुल्तान नसीर भी अता करना, क्योंकि हम में तो अपनी हिफाजत की ताकत नहीं है, हम तो आजिज़ और कमज़ोर बंदे हैं। बस इन मानों में अगर आप सुल्तान नसीर की दुआ भी गहराई के साथ सोच कर करते रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कोई फिक्र नहीं है, किसी गम की ज़रूरत नहीं, किसी खोए हुए पर हज़ीन होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ होगा, आपको कदम कदम पर लम्हा लम्हा सुल्तान नसीर अता करता चला जाएगा, फिर आप दनदनाते हुए शाहराह तरक्की इस्लाम की राह पर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। और इन दुआओं के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो मजाल नहीं किसी दुश्मन की, हाँ वो एक अदना इंसान हो या दुनिया का ताकतवर बादशाह हो, कि आपकी तरक्की की राह हो सके और आपको गुजन पहुंचा सके। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, और ये गुर जो उसने हमें सिखाया है इसे समझने और मजीद गहराई से इसका इरफान हासिल करने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक में अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر